نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. ربا یا سود جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، ربا کے لغوی معنی زیادتی کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اس کا اطلاق پانچ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر دو استعمال ہوتے ہیں، ایک ربا النسیئہ اور دوسرے ربا الفضل. یہ بات تمام مسلمانوں پر واضح ہے کہ ربا، انٹرسٹ یا سود جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، وہ حرام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم اس کو لینا دینا نہ چھوڑو تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ نے بیان فرمائی کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھلانے والے، سود کھانے والے، سودی معاملے میں گواہ بننے والے اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت فرمائی. بعض لوگ یہ اشکال کرتے کہ قرآن کریم نے صرف سود مرکب کو حرام قرار دیا ہے، سود مفرد کو نہیں. چنانچہ قرآن کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ کھایا کرو بڑھتا چڑھتا سود یا ربا، اس سے انہیں یہ مغالطہ ہوا کہ غالباً وہ ربا ممنوع ہے یا حرام ہے جس میں اصل مال سے کم از کم دگنی قیمت لی جائے، کیونکہ مضاعفہ کا لفظ ہے، اس کا مطلب ڈبل کے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ امت کا اجماع ہے کہ یہ قید جو لگائی گئی اضعافا مضاعفا کی، یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے. قید اتفاقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وے آف اسپیچ ہے، ایک انداز ہے کہنے کا. اس کا مطلب اسپیسیفک یہ نہیں ہے کہ ڈبل ہوگا سود تبھی مانا جائے گا، ورنہ اس سے کم کی گنجائش ہوگی. اور اس کی مثالیں قرآن میں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں لا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، کہ نہ خریدو ہماری آیات کو تھوڑے مول کے بدلے. یہ جو تھوڑا مول ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ مول کے بدلے تو خرید سکتے، تھوڑے مول سے نہیں خریدو. کیونکہ کوئی بھی عقل مند انسان اس کا یہ مطلب نہیں لے سکتا کہ قرآن کو ثمن کثیر، زیادہ مال کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہوگا. اور اس کو عام کیوں لیا فقہا نے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خود اس آیت میں جو آیت ربا کہلاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، تو وہاں لفظ ما آیا ہے. ما یہ جو کلمہ ہے یہ عام ہے، جو ربا کی ہر قسم، ہر فارم کو شامل ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ الربا موضوع کلہ، یہ کلہ کی جو ہے تاکید، اس سے پتہ چلا کہ ہر مقدار کو آپ نے حرام قرار دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر قرض جو نفع کھینچے وہ حرام ہے، وہ سود ہے، ربا ہے. چونکہ دنیا میں سود بہت عام ہو چکا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے امت مسلمہ اور غیر مسلمہ سب کے اندر سود بہت زیادہ شائع اور ضائع ہے، تو آج مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ موجودہ بینکوں کا سسٹم، اس میں جو سود ہے یہ وہ سود نہیں ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا. اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ زمانے میں لوگ اپنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنی ضروریات وغیرہ کے لیے قرض لیتے تھے. مثلاً ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک کی شدت سے مر رہا ہے اور حالات اس کے خراب ہیں، تو کسی سے جا کے کہتا کہ مجھے کچھ قرض دے دو، تو وہ قرض لے کے گھر والوں کو کھلاتا پلاتا، اور پھر صاحب استطاعت اس کو قرض دینے کے بعد اس پر سود لیتا. تو گویا ایک آدمی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور یہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس سود کو قرآن نے حرام قرار دیا. کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صاحب استطاعت خود آ کے مدد کرتا، نہ کہ یہ کہ اس سے اس پر مزید فائدہ کمائے. یا کسی گھر میں میت ہو گئی ہے اور اس کے آس پاس लोग मालदार भी हैं लेकिन उसके लिए कफन दफन के पैसे न होने की वजह से लोग उससे कर्ज़ देते हैं और कर्ज़ पर मज़ीद पैसे का तकाजा करते हैं। तो ये सब जुल्म था, इसलिए इसको हराम करार दिया गया। और आज के ज़माने में जो बैंकों के अंदर सूद लेने देने का मामला है, उसमें कोई गरीब नहीं होता, बल्कि गरीबों को तो धक्के देके निकाल देते हैं, उनको तो सूद मिलता ही नहीं, यानी कर्ज़ मिलता ही नहीं, सूद के बगैर भी और सूद के साथ भी, इसलिए कि वो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती या क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। तो ये तो दिए ही अमीरों को जाता है, तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, सभी गोया फ़ायदा उठा रहे हैं दोनों तरफ, तो इसको जायज़ ही होना चाहिए, नाजायज़ नहीं। ये सूरत बदल गई है। तो यूँ कहा जा सकता है कि एक कर्ज़ वो है जिसको इंसान अपनी ज़ाती ज़रूरियात की तकमील के लिए लेता है, ऐसे कर्ज़ को सरफी कर्ज़ कहते हैं, और दूसरा कर्ज़ वो है जिसको इंसान तिजारत वगैरह और मज़ीद उस पर फ़ायदा उठाने के लिए लेता है, ऐसे कर्ज़ को तिजारती कर्ज़ या पैदावारी कर्ज़ कह लीजिए। तो जो लोग सूद के जवाज़ के कायल हैं, वो कहते हैं कि कुरान करीम ने सरफी कर्ज़ पर लिए जाने वाले सूद को हराम करार दिया है, तिजारती कर्ज़ पर लिया जाने वाला सूद इस हुरमत में दाखिल नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि अहल्लल्लाहुल बैया व हर्रम अर्रिबा, इस आयत में लफ्ज़ रिबा मुअर्रफ़ बिन लाम है, इस पर लाम दाखिल हुआ है, और अलिफ लाम में असल ये है कि वो अहद के लिए हो, लिहाजा रिबा से वो मखसूस रिबा मुराद होगा जो ज़माने जाहिलियत में है, ये ख़ास है। और उनका दावा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ सरफी कर्ज़ होता था, पर्सनल यूज़ के लिए लोग कर्ज़ लेते थे, तो ये नाजायज़ होता था। आज के ज़माने में लोग तिजारती कर्ज़ लेते हैं, इसका उससे ताल्लुक़ नहीं। हिंदुस्तान में सर सैयद अहमद ख़ान साहब और अरब दुनिया में मुफ्ती अब्दहू और इसी तरह से रशीद रेज़ा साहब, ये इसी मौक़िफ़ के हामिल थे। पाकिस्तान में डॉक्टर फजल रहमान साहब ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसी तरह जस्टिस कदीरुद्दीन ने भी इसके जवाब पर एक रिसाला लिखा था। तो मौजूदा ज़माने में पिछले 100 सालों के अंदर इन लोगों ने इस बात को उठाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कर्ज़ की या सूद की जो शक्ल थी वो मुख्तलिफ थी आज के मुकाबले में, इसलिए मौजूदा सूद जायज़ होना चाहिए। अल अज़हर के भी कुछ मुफ्तियों ने इसके हलाल होने का फतवा भी दिया मौजूदा सूद का। और इसी तरह हमारे यहाँ जावेद अहमद गामदी साहब और कुछ और लोगों ने भी ये बात कही। तो इसके बारे में कुछ बुनियादी बातें समझ लेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो मामला कुछ वाज़ेह होगा। इस जवाज़ का जो या जवाज़ की जो बुनियाद बनती है चीज़, वो है दो पॉइंट्स, और दोनों को गलत समझा गया, जिन्हें हम मंतिक वगैरह की इस्तेलाह में सुगरा और कुबरा कहते हैं। तो कुबरा यह है कि जो चीज़ अहद रिसालत में राइज न हो उस पर हुरमत का इतलाक नहीं हो सकता, और सुगरा यह कि अहद रिसालत में तिजारती सूद राइज नहीं था। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो माशरे के अंदर आम हालात में तो लोग ज़ाती इस्तेमाल के लिए ही कर्ज़ लेते थे, लेकिन बहुत वाक़यात ऐसे भी हैं कि जिसमें लोगों ने तिजारती तौर पर भी कर्ज़े लिए और उस पर भी सूद लिया और दिया गया। अरब में तिजारत का तरीक़ा ये था कि कबीले के तमाम अफराद अपना एक एक दिरहम, एक एक दीनार थोड़ा थोड़ा सा जमा करते, फिर उस रकम को काफ़ले वाले शाम ले जाकर उससे माल तिजारत करते, वो माल तिजारत लेकर आते और यहाँ ला के फ़रोख करते। चुनाचे तिजारती काफ़ले जाया और आया करते थे, जिनको कुरान ने ली ईलाफ़ कुरैश ईलाफ़ हिम में रिहलत शिता व सैफ़ करार दिया है, कि सर्दियों में डाउन साउथ यमन की तरफ जाते और गर्मियों में अप नॉर्थ शाम की तरफ जाते। इन काफ़िलों में बाज़ औक़ात एक एक आदमी अपने कबीले से 10-10 लाख दीनार कर्ज़ लेता था। ज़ाहिर है वो ये कर्ज़ खाने पीने की ज़रूरत के लिए नहीं लेता था, न कफन दफन के लिए लेता था, बल्कि वो तिजारती मकसद के लिए लेता, सबसे लेकर फिर कोई तिजारत करता, सामान लाकर बेचता, उससे उनका कर्ज़ सूद के साथ वापस करता, बाकी अपने प्रॉफिट बनाता। चुनाचे हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु جس تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ آ رہے تھے، جس پر مسلمانوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ بدر پیش آئی تھی۔ اس قافلے کے بارے میں یہ ہے کہ جس قریشی مرد یا عورت کے پاس ایک درہم بھی تھا وہ اس نے اس تجارتی قافلے میں بھیج دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قبیلے اس طرح مشترک سرمایہ سے تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بنی مغیرہ اور بنی ثقیف کے درمیان آپس میں قبائلی سطح پر سود کا لین دین ہوتا تھا، اور یہ سب تجارتی قرض ہوتے تھے۔ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان فرمایا تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ حضرت عباس کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا سود ہے، وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا۔ اور یہ 10,000 مثقال سونا تھا، اور ایک مثقال تقریباً 4 ماشے کا ہوتا ہے، اور یہ 10,000 مثقال سونا جو ہے یہ بہت، یعنی اصل راس المال نہیں تھا، یہ وہ سود تھا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اصل رقم کیا ہوگی جو 10,000 مثقال سونا جس پر سود حاصل کیا گیا ہو تو ایکچوئل کیا ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے اتنی بڑی رقم وہ خالی کھانے پینے ہی کے لیے لوگ نہیں لیتے تھے، اپنے اپنے تجارتی طور پر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں حضرت زبیر بن عوام نے اپنے پاس ایک اسی طرح کا جو نظام قائم کیا تھا اس کی تفصیل ہے۔ لوگ اپنی رقمیں، پیسہ وغیرہ ان کے پاس، مال وغیرہ ان کے پاس بطور امانت رکھواتے، اور یہ امانت نہیں ہوتی تھی بلکہ یہ قرض ہوتا تھا۔ یعنی یہ قرض حضرت زبیر بن عوام جو اشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ ان سے بطور قرض جب لیتے تو کہتے کہ یہ میرے ذمے ہے قرض، اور وہ اس لیے کرتے تھے جیسا حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی وجہ لکھی کہ تاکہ قرض لینے کی صورت میں دونوں کا فائدہ ہوگا۔ امانت کا اصول یہ ہے کہ امانت جس کے پاس رکھوائی جائے وہ آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اور اسی طریقے سے اگر اس سے وہ پوری حفاظت کے باوجود ضائع ہو جائے تو اس سے مانگا نہیں جا سکتا، یعنی اس کے اوپر ضمان نہیں آتا، وہ اس کو پینلٹی نہیں بنتی اس کی، اس نے احتیاط کی، حفاظت کی، چوری ہو گیا، لوگوں کے یہاں غائب ہو جاتا ہے، پوری محنت کی تھی۔ تو اصول اس کا یہ ہے امانت کے بارے میں۔ لیکن قرض کی صورت میں یہ ہے کہ واپس بھی کرنا ہے، خواہ چوری ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو دینے والے کا بھی فائدہ اور جس نے لیا ہے اس کو بھی یہ فائدہ کہ وہ اس سے تجارت کرے اور مال کمائے اس پر۔ تو لوگوں سے وہ اس طرح سے مال لیا کرتے جو ان کے پاس امانت رکھوانے کی کوشش کرتا، اس کو بھی یہ کہتے کہ اس کو قرض کے طور پر دے دو اور اس پر تجارت کرتے۔ چنانچہ جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر نے ان کے قرضوں کا حساب لگایا جو واجب الادا تھے، تو وہ 22,00,000 دینار نکلے۔ اب ظاہری بات اتنا بڑا قرض جو ان کے بیٹے نے مختلف طریقوں سے ادا کیا، یہ تجارتی قرض نہیں تھا، تو اور کیا تھا، پرسنل یوز کے لیے وہ استعمال کر رہے تھے، اتنے بڑی قرض کی رقم ظاہری بات نہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت کے واقعات میں لکھا ہے کہ ہند بن عتبہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئیں اور بیت المال سے قرض مانگا، حضرت عمر فاروق نے انہیں قرض کی اجازت دے دی، انہوں نے اس قرض کی رقم سے تجارت کی۔ اب ظاہری بات ہے وہ خود بڑے خاندان کی بھی تھیں، مالی طور پر بھی بہت سٹیبل تھیں، لیکن یہ تجارت کے لیے انہوں نے قرض لیا تھا، نہ بھوک مٹانے کے لیے اور نہ تدفین وغیرہ کے لیے۔ اسی طرح امام بیہقی مقداد بن اسود کے بارے میں لے کر آیا ایک واقعہ کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7,000 درہم قرض لیا، سنن کبریٰ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اب یہ 7,000 کی رقم یہ ذاتی استعمال اور کھانے پینے کے لیے نہیں تھی۔ بہرحال ایک بڑی تعداد میں اس طرح کے واقعات سیرت میں اور حدیثی کتابوں میں منقول ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں تجارتی طور پر بھی لوگ قرضے لیتے تھے اور اس پر سود لیا دیا جاتا تھا، اسلام نے اس کو بھی روکا۔ ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سود کی حرمت کی وجہ عقلی طور پر جو انہوں نے نکالی ہے وہ ظلم ہے، کہ ظلم کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ ظلم اسی سود میں پایا جائے گا جو قرضہ دیا جائے پرسنل یوز کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تجارتی قرض دینے والوں کے لیے کوئی بہت بڑا اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہے، تو اس لیے اس کو جائز ہی ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ظلم یہ ربا کی علت نہیں ہے، حرمت ربا کی علت نہیں ہے. ہاں حکمت ہے، علت اور حکمت میں فرق ہے، اور شریعت کے احکامات کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں، اور دنیا کے قوانین میں بھی یہی اصول کار فرما ہوتا ہے. لہذا سود کی علت یہی ہے کہ کسی بھی مال پر مزید مال کمایا جائے بغیر محنت کے، کسی کو قرض دیا جائے اس پہ مزید مال حاصل کر لیا جائے، تو جس صورت میں بھی ہوگا یہ اس کی علت ہے. اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. اس میں دوسرا مغالطہ یہی ہے کہ غریب اور امیر کا فرق کیا جاتا ہے، کہ امیر چونکہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے اس سے مانگنے میں کوئی مذائقہ نہیں، غریب سے نہیں مانگنا چاہیے. علت اور حکمت کے فرق کو سمجھنے کے لیے اگر ایک حصے مثال پیش کی جائے تو بات واضح ہوگی کہ جو ٹریفک سگنلز ہیں ان میں رات کے 3 بجے بھی علت یہ ہے کہ آپ لال ہوگی بتی تو آپ رکیں گے، ریڈ سگنل پہ آپ کو رکنا ہے، خواہ وہ رات کے 2-3 بجے ہی کیوں نہ ہو، پورا سنسان راستہ ہو، کوئی گاڑی دور دور سے نظر نہ آ رہی ہو، آپ کی نیویگیشن نے بھی بتا دیا ہوگا کہ کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تب بھی آپ کو اس سگنل پہ رکنا ضروری ہے، کیونکہ علت یہ ہے کہ لال بتی ہوگی تو آپ کو رکنا ہے. حکمت لیکن یہ ہے کہ اس سے ایکسیڈنٹس وغیرہ بچیں، لوگوں کو ٹریفک میں آسانی ہو، فلو اچھا رہے، لیکن اس وقت بھی لا توڑنا ہی کہا جائے گا. اور یہ بات بھی محل نظر ہے کہ سود جو تجارتی بنیاد پر دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے قرض دے کر، اس صورت میں کوئی ظلم نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرض دیا جاتا ہے شرعاً ثواب کی نیت سے کچھ، اور اگر یہ نیت نہ ہو تو پھر قرض نہیں بلکہ شراکت کی جائے، مداربت کی جائے، کاروبار میں شریک کر لیا جائے. اگر امداد ہے تو بس خالی امداد ہی کرنی چاہیے تاکہ اس پر پورا اجر سمیٹا جائے آخرت میں، اور اگر حصے دار بننا تو حصے دار اس کے نفع نقصان دونوں میں بنا جائے. اب قرض دے کر آپ اس کو یہ طے کر دیتے ہیں کہ اتنا فیصد تو آپ کو ہمیں دینا ہی ہے سود کے طور پر، خواہ آپ کو اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو، وہ پیسہ آپ کا ڈوب جائے، چوری ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اور اس ظلم کو بہت اچھے طریقے سے ایک مثال سے سمجھایا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے تقریر ترمذی میں، کہ ایک سرمایہ دار نے مثال کے طور پر بینک سے 1,00,000 روپیہ 15% 15% انٹرسٹ کی بنیاد پر قرض لیا، اور اپنے طرف سے کچھ مال جو بھی اس نے ملایا اور اس کے ساتھ نوکری یا کوئی تجارت کی، کوئی کاروبار کی، اور اس میں اس کو نفع ہوا، سمجھ لیجیے 100% نفع ہو گیا، تو وہ جو 1,00,000 لیا تھا وہ اس کے 2,00,000 ہو گئے. اس میں سے اس نے جو قرضہ تھا وہ واپس کیا، 15,000 اوپر سے واپس کیے اور 85,000 اپنی جیب میں رکھے. اس 85,000 میں سے اس نے تو فائدہ کمایا، جو بینک کے لوگ ہیں انہوں نے 15,000 میں سے اپنے اخراجات وغیرہ نکالنے کے بعد 7,000 روپے عوام کو دیے، اور ان میں سے جتنے بھی لوگ تھے سب کو، کسی کو 100، کسی کو 500، کسی کو جتنے بھی پیسے تھے تھوڑے تھوڑے سے آ گئے، اور یہ عوام بڑی خوش ہے کہ ہمیں تو کچھ مال مل گیا، حالانکہ جو ان کو ایکچوئل مال ملنا چاہیے تھا وہ بہت زیادہ تھا اس سے جو ان کو ملا ہے، اور جو فائدہ بھی ان کو ہوا ہے یہ انٹرسٹ کی فارم میں، اس کو یہ تاجر حضرات پھر اپنی جو چیزیں بناتے اور بیچتے ہیں اس پر جو 15% انہوں نے بینک کو دیا ہے اس کا حساب لگا کے اس کو ویلیو کر لیتے ہیں اور وہ ایڈڈ ہو جاتی ہے اس کے اوپر. تو جو بیچارہ پیسہ اپنا بینک میں رکھوا کے بیٹھا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو سالانہ 5,000-10,000 روپے مل گئے ہیں، 50,000 مل گئے، جو مل گئے، اور یہ اس پر خوش ہے اپنے اس 1,00,000-10,00,000-25,000 پر، لیکن وہ اس کو پے کر رہا ہے تجارتی لین دین کے اور معاملات میں جہاں وہ کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدتا ہے، لیکن مطمئن ہے کہ میرے ساتھ بڑا معاملہ درست ہو گیا. اب یہ تو ایک طرف، اس کے برعکس اگر اس تاجر کو نقصان ہو جائے تو وہ نقصان کی تلافی کے لیے مزید قرض لیتا ہے بینک سے اور قرض کی رقم میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے. اور بینک کے دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بینک میں رقمیں رکھوائی ہیں وہ اب انہیں واپس نہیں ملیں گی. بی سی سی آئی وغیرہ کی مثالیں آپ نے سنی پڑھی ہیں، حالیہ زمانے میں اینرون وغیرہ کی مثالیں بھی. اب اس صورت میں تو تاجر کا کوئی نقصان نہیں، سارا نقصان عوام کا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس تجارتی سود، اس سے بڑی ظلم کی کیا شکل ہوگی کہ ظلم بھی ہو اور اس کو ظلم سمجھا بھی نہ جائے، بلکہ اس کو لوگوں کے لیے ایسا خوشنما بنا دیا جائے کہ وہ سمجھے کہ ہمیں تو بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. اب اگر پورا نقصان نہیں ہوا، بینک دیوالیہ نہیں ہوا، بلکہ کپڑا بنانے کی جو مشین تھی یا روئی وغیرہ تھی یا سامان تھا اس میں آگ لگ گئی، دکان میں آگ لگ گئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی، تو اب جو نقصان ہوا اس کا راستہ کیا نکالا ان سرمایہ داروں نے؟ انشورنس کمپنی. اور اس کی تلافی کے لیے یہاں بھی روپیہ جو ہے غریب عوام کا جمع کیا جائے، تو اس سے زیادہ ظلم کا نظام اور کیا ہوگا؟ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ تجارتی قرض کا لین دین صحابہ کے زمانے میں بھی رہا اور اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر. یہ صرف کھانے پینے کے لیے قرض نہیں لیا جاتا تھا، یہ غلط کانسیپٹ ہے. اس کی وجہ سے یہ آیت اور احادیث کو سمجھنے میں مغالطہ بھی ہوا، بلکہ امت کا جو پورا ایک اجماعی اسسمنٹ تھا ان ساری احادیث اور آیات کو سامنے رکھ کر، اس کے بھی خلاف ہم نے بلا وجہ دوسرے لوگوں کو پریشان کر کے لگایا بھی ہوگا اور کچھ کو کنفیوز بھی کیا ہوگا، اس سے امت میں اختلافات بھی پیدا کیے ہوں گے. اس سے سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ امت میں جب لوگوں نے محنت کر کے کسی چیز کو صحیح سمجھ لیا ہو اور اپنی تقوی، اپنی فکر آخرت کی وجہ سے ان کو ایک معاملہ درست سمجھ میں آ گیا ہو، تو اس میں اپنی نئی نئی اجتہادات کر کے، نئے نئے آئیڈیاز نکال کے امت کو گمراہ کرنے سے، کنفیوز کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے اور کی توفیق عطا فرمائے.